بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی نشست میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور سنت میں فرق ہے، اور کسی شخص کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک حدیث کی کتاب کو اٹھائے اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، کیونکہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جنہیں حدیث کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل درست ہیں، راوی ان کے اچھے تھے، سند اس کی بہت اچھی ہے، متن بالکل درست ہے، لیکن یہ کہ یہ قابل عمل آج ہیں بھی یا نہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ممکن ہے یہ حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے واقعہ ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں یہ عمل نہیں ہوگا اس پہ، اور عمل نہ ہونے کی بھی کئی ایک وجوہ ہیں. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ وہ راوی ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہے لیکن وہ راوی اس بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ بات کیوں ہوئی تھی. پھر کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اس بات کے ہونے کا اصل میں مطلب یہ تھا. تو اس اعتبار سے کل کی تشریح جو آپ سے عرض کی تھی اس میں ایک بڑی واضح مثال مزارعت کی تھی کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا، اور یہی بات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس سے. اور دوسری طرف ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل جب دیکھتے ہیں تو وہ تو تھا. تو اس لیے جو ممانعت کی احادیث ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزارعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرت سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کراء الارض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا زمین کو کرائے پر اٹھانے سے. تو یہ ساری احادیث، اور دوسری طرف آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک خیبر میں، ان کے بعد خلفائے راشدین کا عمل، ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل، یہ سارے کے سارے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے اعمال، اور بڑے اجل اور اکابر تابعین رحمہم اللہ کا مزارعت کو جائز قرار دینا، یہ دونوں باتیں آپس میں بظاہر متضاد ہیں، لیکن یہ کہ حدیث کی کتابوں میں سب چیزیں آئی ہیں اور جن کا اصل محمل تھا وہ کل آپ سے عرض کیا تھا. حکیم الامت حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ان احادیث پر بحث کی. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بھی پیش کیا جائے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد اکابر تابعین مزارعت کا معاملہ کرتے تھے. شاہ صاحب کی یہ کتاب حجت اللہ اصل میں حضرت نے لکھی تھی عربی میں، اور یہ اس کا ترجمہ ہے. اور مزارعت کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزارعت کی جواز کی دلیل، مزارعت کے جائز ہونے کی دلیل اہل خیبر کے ساتھ معاملے کی حدیث ہے، یعنی وہ احادیث جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے مزارعت کا معاملہ کیا تھا یہودیوں سے کہ آدھا تم رکھ لو اور آدھی فصل ہمیں دے دیا کرو. شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ جو احادیث ہیں وہ دلیل ہیں اس بات کی کہ یہ چیز جائز. اور رہ گئی وہ احادیث جن میں معانت وارد ہوئی ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی مزارعت پر محمول ہیں جن میں نہروں کے کنارے کی پیداوار یا کسی معین قطرے کی پیداوار طے کر دی جائے، جیسے کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا. تو جہاں منع کی ہے وہ احادیث، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گولے کی پیداوار سے منع فرمایا ہے، کسی خاص ٹکڑے کی زمین کے، کہ مثلا ایک مربع ہے اور اس میں سے کسی انسان نے بہترین زمین چھانٹ کے کسان نے یا مالک نے اپنے لیے رکھ لی اور کہا اس کی فصل تو میں لوں گا باقی تم لے لینا، تو یہ چیز شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے سود بن جائے گا. اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مزارعت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں کثرت سے مناقشات پیدا ہو گئے تھے، لوگ جو اصل چیز کو نہیں سمجھتے تھے، لڑائی تک کی نوبتیں آ گئی تھیں۔ تو وہ حدیث جو کل آپ سے عرض کی تھی، سنائی تھی، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ہذا شأنکم، اگر تمہاری حالت یہی ہے نا تو بس چھوڑ دو اس مزارعت، نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں وہ احادیث اس خاص وجہ سے، اور جو کچھ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کے معاملات آپس میں اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارت سے جو منع کیا ہے، اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہ وہ مطلقاً جائز ہے اور نہ وہ الاطلاق ممنوع قرار دی جائے گی، بلکہ اس کی کچھ صورتیں جواز کی ہیں، کچھ صورتیں عدم جواز کی ہیں، اور ان صورتوں پہ کل بحث ہو چکی۔ تو وشتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر ممانعت کی جو ہیں اور جو اس کے جواز کی ہیں بہت اچھا کلام کیا، اور وہ کہتے ہیں مشکات کی شرح میں کہ مزارعت کی جو احادیث صاحب مشکات نے ذکر کی ہیں اور جو دوسری حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں، بظاہر ان چیزوں میں آپس میں اختلاف ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کہیں منع کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو اگر جمع کرنا چاہیں تو مختصرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے جو احادیث سنی تھی کہ منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ الگ بات تھی، اور جن جگہوں پر احادیث نے یہ بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کو ملا کر انہوں نے ایک روایت کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کتاب میں ان کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کبھی وہ کہتے ہیں میرے چچاؤں نے مجھ سے بیان کیا، کبھی کہتے ہیں دو چچاؤں نے خبر دی، اور بعض احادیث میں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غلط شرائط لگا لیتے تھے اور نامعلوم اجرت پر معاملہ طے کرتے تھے، چنانچہ اس کی ممانعت کرتی۔ اور بعض احادیث کے مطابق وجہ یہ ہے کہ زمین کی اجرت پر ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حالت تمہاری یہی ہے کہ کسان آپس میں لڑنے لگیں، مالک اور مزارع کا اختلاف ہو جائے، تو پھر اس معاملے کو ہی نہ کرو، چھوڑ دو۔ اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ اور بعض احادیث میں ممانعت کی وجہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان اپنے بھائی سے زمین کی اجرت لے، کیونکہ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بارش ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں جو فصل پیدا ہو رہی ہے وہ روئیدگی نہ ہو، خلل نہ ہو، خلل پیدا ہو جائے اس میں، تو اس صورت میں کسان کا مال جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے نہ حق جاتا رہے گا، اور اس کو مالک زمین کی طرف سے دل میں عداوت پیدا ہو جائے گی، بغض پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ اور یہ مضمون حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حدیث سے سمجھا جاتا ہے کہ جس کی زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا کسی بھائی کو دے دے، تو یہ کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ مروت کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور بعض احادیث میں جو منع کیا ہے کہ مزارعت مت کرو، تو اس لیے کیا ہے کہ کاشتکاری پر فریفتہ ہو جانا، اس کی تمنا کرنا، اس کی لالچ میں پڑ جانا اور زمینوں کے ساتھ چپک جانا، اگر یہ ہو جائے گا تو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے رک جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا اس کا کہ مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں آئے گا، اور جہاد کرنے پر جو ثواب اور شہادت ہے یہ چیزیں کم پڑ جائیں گی۔ تو اس لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایسی چیزوں کی وجہ سے ممانعت آئی ہے۔ یہ چیز طوربشتی رحمت اللہ علیہ نے ساری تفصیل سے لکھی ہے، تو اس سے صرف سمجھانا یہ مقصود ہے کہ حدیث میں اور سنت میں فرق ہے۔ سنت ہم اس کام کو کہیں گے کہ ہر طرف ایک محدث کی جمع کردہ احادیث پہ ایک مجتہد کی نظر ہے، اور وہ چھان پھٹک کے آخری فیصلہ فتویٰ یہ لکھتا ہے کہ تمام احادیث پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو وہ فیصلہ لکھتا ہے نا اس کو ہم قرار دیتے ہیں سنت۔ اسی لیے نام جو رکھا گیا ہے وہ اہل سنت کا رکھا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو چھان پھٹک کے پرکھ کے پھر مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین قرآن پاک لے کے آتے تھے، ہر سال سناتے تھے رمضان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں سناتے تھے، دور ہوتا تھا قرآن کا۔ اور آخری برس میں جبریل امین نے دو مرتبہ قرآن سنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دو ہی مرتبہ ان سے سنا۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جبریل امین کئی برس تک، آٹھ یا نو برس تک مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں، ایسے ہی سناتے رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہے گا تو دوسرا آدمی جس کی حدیث پہ گہری نظر سے زیادہ، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آخری سال میں تو دو مرتبہ ہوا ہے، تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل دیکھیں گے کہ حیات طیبہ کے بالکل آخر پہ کیا ہوا تھا، تو معلوم ہوا کہ آخری سال رمضان میں دو مرتبہ قرآن پاک سنایا گیا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات پر دلیل لی تھی، اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جبریل ہر سال ایک مرتبہ سنتے سناتے رہے ہیں، اس سال میں اسے دو مرتبہ سنا ہے اور دو مرتبہ سنایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ تو رمضان میں یہ واقعہ ہوا، اور شوال، ذیقعد اور ذیلحج میں آپ نے آخری حج کیا، اور محرم، صفر اور ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اس دنیا سے، چھ مہینے کا فرق ہوا نا۔ تو دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل کو لیں گے تاکہ پتا چلے چاند پھٹک کے جو احادیث اس سے پہلے کی تھیں وہ سب کینسل ہو گئیں اس آخری عمل سے، تو ہر سال دو مرتبہ پڑھنا سنت موقعہ ہو گئی۔ تو اس آدمی کا یہ فتویٰ زیادہ قریب ہے احتیاط کے بھی، اور زیادہ قریب ہے حقیقت کے بھی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بھی اس کی نظر زیادہ گہری۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فتویٰ ہے جو احناف دیتے ہیں، حنفی فقہا نے دیا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی یہی لکھا کہ ہر سال دو مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور دلیل اس کی وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخر پہ دو مرتبہ اسے سنایا اور دو مرتبہ سنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ بات جو اصول کے ہم نے پہلے آپ سے عرض کی کہ سنت اور چیز ہے اور حدیث اور چیز ہے۔ بڑی نادانی کی بات ہے کہ کوئی آدمی حدیث کی کتاب کو اٹھائے اور بغیر سوچے سمجھے یہ کہنے لگے کہ جی حدیث میں یہ آیا ہے لہذا عمل کریں گے، عمل سنت پر ہے، عمل حدیث پہ نہیں ہے۔ اور جو اصول کی بات ہے نا، کہ جو مراد وہ یہ سمجھا ہے، وہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بھی یا نہیں، ایسے نہ ان کی مراد اور ہو اور یہ اس سے مراد اور سمجھ لے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ابن جوزی بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک صاحب تھے اور وہ صرف حدیث پڑھتے تھے، باقی اور چیزوں سے کچھ غرض نہیں تھی، تو وہ جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے اپنی مسجد میں، اور کبھی بھی انہوں نے جمعہ کی نماز سے پہلے حجامت نہیں کرائی، بعد بھی کراتے کسی اور دن کراتے ہوں گے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا تم نے حدیث نہیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے سے منع فرمایا ہے جمعہ کے دن۔ تو کوئی ان کے زمانے میں مجتہد تھے، فقیہ تھے، احادیث پر نظر تھی اچھی طرح اور فتوے کے اہل تھے، انہوں نے کہا یہ لفظ حلق نہیں ہے، حلق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے سے پہلے حلقے نہ بنایا کرو، یعنی جمعے کی نماز کی تیاری کرو۔ یہ کیا غلط بات ہے کہ مسجد میں آ کے بیٹھ کے اور اپنے اپنے حلقے الگ الگ بنا لیے اور اس کے بعد اب جمعہ شروع ہو رہا ہے؟ منع کیا ہے حلقے بنانے سے، اپنے اپنے سے حلقے بنانے سے منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، حلق سے منع نہیں کیا، حلق سے منع کیا۔ دونوں کا اس میں فرق ہے، حلق کا مطلب تو ہے بال کٹانا، اور حلق کا مطلب ہلکے بنانا. تو پھر انہیں احساس ہوا کہ ساری زندگی حدیث کو جو میں سمجھتا تھا وہ حدیث ایسے نہیں، ایسے تھی. اور حدیث سے غلط مفہوم کا سمجھ لینا یہ امت میں فرقوں کا باعث بن جاتا ہے، اور بہت دور تک بات چلی جاتی ہے کہ حدیث کو اس کے اصل محمل پر نہ بٹھایا جائے، اور اس سے اصل بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں وہ نہ لی جائے بلکہ کچھ اور کیا جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خاتون شوہر جس کے لیے سچ سمر کے رہنا چاہیے تھا، جس کے لیے بننا ضروری تھا، اس کے سامنے تو بھنگن جیسے کپڑے پہن لے، اور کوئی اور تقریب ہو تو وہاں سجنا بھی ہو اور سنورنا بھی ہو. تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جو مراد وہ لیں وہ نہ لی جائے، اور اپنی مراد کو کتاب و سنت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی بدترین مثال اس امت میں اگر دیکھنی ہو تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، کہ ان کے مقابلے میں جب خارجی آئے تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو غلط طریقے پہ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا علی تم اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں جب اختلاف ہوا تھا تو تم دونوں نے مل کے دو آدمیوں کو چن لیا، ایک کمیٹی بن گئی کہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ آپ دونوں کو منظور ہوگا، اور قرآن نے تو کہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ماننا، اور تم نے اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں نے کمیٹی کا فیصلہ مانا ہے، اللہ نے کہا ہے میرے علاوہ کسی کا نہیں ماننا، تو تم تو ہو گئے مشرک، تم نے تو خدا کے ساتھ کیا شرک. اسی لیے امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب انہیں سمجھانے گئے ہیں تو ان میں سے بعض بدبختوں کی حالت یہ تھی کہ اس نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اور جیسے آزان دیتے ہیں نا اس طرح اونچی اونچی آواز سے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی اس پہ علی رضی اللہ عنہ کو سمجھانے اور سنانے کے لیے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اور اگر اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی ہستی نے بھی شرک کیا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ یہ کہنا چاہتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ تم جتنے مرضی بڑے صحابی اور اپنی جگہ پہ جس مقام کے بھی آدمی ہو، مگر تم نے چونکہ شرک کیا ہے لہذا تمہارے سارے عمل برباد ہو گئے اور تم علیہ عزب اللہ کافر ہو گئے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو خلافت کے واقعات ہیں اس میں اس قصے کا ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سے مورخین نے ذکر کیا ہے. یہ ایک آدھ حوالہ تو اس لیے دیا کہ شاید کسی کو ضرورت پیش آئے، وگرنہ کئی ایک لوگوں نے یہ لکھا. تو آپ دیکھیے قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کسی نے کفر کرنا ہے؟ بات سچ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو وہ معاملہ کرنا چاہا تھا، کمیٹی جو مقرر ہوئی تھی، تو انہوں نے بالکل صحیح کیا. وہ تو اتنا بڑا ان کا کام تھا کہ ہم لوگ کیا کہ اس کی تصدیق کریں یا اس کے متعلق کچھ کہیں. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا علم، ان کا تقویٰ، ان کی شرافت، ان کا نسب، یہ ساری چیزیں ان میں اپنے زمانے کے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے دور میں زندہ تھے سب سے افضل ہستی ہوتی. لیکن ان خارجیوں نے اس آیت سے مطلب غلط نکال لیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کلمت حق، بات سچی ہے، لیکن یراد بہ الباطل، اس کا مفہوم جو یہ سمجھ رہے ہیں نا یہ باطل ہے. تو کبھی سچ بات سے غلط بات پیدا کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سچی ہیں، ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں کتابوں میں آئی ہیں، لیکن کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمانا چاہتے تھے جو ہم سمجھے ہیں، یا یہ کہ ہم نے پہلے سے خود ساختہ نظریہ اپنا بنا لیا ہے اس کے بعد چلے حدیث کی کتابیں دیکھنے کہ کہیں اس کی تائید میں کوئی چیز مل جائے، اور جہاں الفاظ بظاہر تائید میں مل گئے وہ تو بغیر سوچے سمجھے فتویٰ بازی شروع ہو گئی کہ جی حدیث میں تو یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے. ارے صاحب حدیث میں آیا ہے، چلو مان لی آپ کی بات، لیکن کیا اس سے مفہوم بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ بڑی مشہور بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خارجیوں کے مقابلے میں گئے تو یہ خارجی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے اپنے دور کے، بہت عبادت گزار تھے. ان کی زہد، دنیا سے بے رغبتی، اور ان ظالموں کے تقوی، اور ان فاسقوں کے خدا سے تعلق کا یہ حال تھا بظاہر کہ سخت بھوک ایک خارجی کو لگی ہوئی تھی، اور اس نے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو دوسرے نے کہا کہ پتہ نہیں صدقے کی ہے، حرام مال ہو سکتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے تھوک دی. اور اس نے کہا کہ واقعی تم سچ کہتے ہو، حرام حلال میں تمیز ہونی چاہیے. اور اسی نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور انہوں نے کہا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا ہوں، میں ان کا صاحب ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں. اور اس نے انہیں بھی قتل کیا، ان کی اہلیہ کو بھی قتل کیا، اور جو بچہ پیدائش کے قریب تھا ابھی اس بچے کو بھی نکال کے ذبح کر دی. یہ سر پھرے اس معاشرے میں بھی بڑے سارے مل جائیں گے جو اتنی باریکی سے دین کو ایک طرف دیکھتے ہیں کہ 19-20 کیا 19.5 اور 20 کا فرق نہ آنے دیں، اور دوسری طرف وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر گزرتے ہیں کہ انہیں ذرا اللہ کا خوف نہیں آتا. یہ اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ یہ ہیں خارجی ذہن کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جب آئے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ یہ تم مجھے کیسے کافر کہتے ہو، اس فتوے کی کیا اصل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے بڑی مظلوم ہستی تھی کہ کسی خلیفہ کو کافر نہیں کہا گیا سوائے ان کے، لوگ اتنے ظالم تھے کہ ان کے منہ پہ آ کے یہ کہنے لگے. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کہتے، قرآن یہ کہتا ہے. اب بھی آپ ان گمراہ لوگوں کو دیکھیں نا، جو گمراہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، جسے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں نہ آتا، اور جسے حدیث کی کتاب کھولنی بھی نہیں آتی کہ رکھنی کیسے ہے، اور جسے عربی میں یہ بھی نہیں پتا کہ عربی میں کتنے حروف تہجی ہیں اور اردو میں کتنے حروف تہجی ہیں، الفابیٹس جو ہوتے ہیں عربی کے کتنے ہیں اور اردو کے کتنے ہیں، جسے یہ بھی تمیز نہیں ہے، وہ بھی فتویٰ دے گا تو کفر سے کم، اسلام سے کم بات ہی نہیں کرتا. یہ وہ ظلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب قلم عام ہو جائے گا اور علم اٹھ جائے گا، ابن ماجہ وغیرہ میں آیا. تو قلم عام ہو گیا نا، پریس ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، جو جس کی قلم میں آتا ہے لکھ دیتا ہے، منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے. اور علم اٹھ گیا، جو علم ٹھوس تھا، جس میں گہرائی تھی، بڑا تحمل تھا. بزرگ کہتے تھے یک من علم را دہ من عقل بائت، آدمی کے پاس ایک من علم آئے تو اسے 10 من عقل ہونی چاہیے کہ یہ علم کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. اور علم ہو اور پھر آدمی مٹا ہوا نہ ہو تو وہ علم اور عذاب بن جاتا ہے. تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ ان خارجیوں سے یہی پوچھا کہ تم کہاں سے سمجھے ہو بھائی، انہیں تو قرآن پڑھا ہوا تھا نا. یہ سب گمراہ یہی پھر کہتے ہیں، ان کا قرآن کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا لاؤ قرآن. تو قرآن پاک لایا گیا. اس زمانے میں قرآن پاک بہت لمبے چوڑے صفوں پہ لکھا جاتا تھا، ہرن کی کھال پہ لکھا جاتا تھا پرانے زمانے میں، تو وہ کافی لمبا چوڑا تھا. تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دست مبارک ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ حدث الناس، قرآن بات کرو. پھر انہوں نے کہا قرآن فتویٰ دے. پھر فرمایا قرآن بول، علی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو نام ہے کاغذات کا اور روشنائی کا، ان چیزوں کا، یہ قرآن بولتا نہیں. ان کا اچھا، میں سمجھا تم کہتے ہو یہ قرآن علی کو کافر کہتا ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا ہے، تو ان کا ہم یوں سمجھے ہیں اس قرآن سے. تو پہلی رضی اللہ نے اس مرض کو پکڑ لیا، جڑ پکڑ لی، اور ان کا تو یوں کہو کہ تم قرآن سے یہ سمجھے ہو. حالانکہ جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا تھا اور جن کی موجودگی میں یہ نازل ہوا تھا اور جو اسے ہمیشہ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتا ہو، اور تم جو بعد والے آئے ہو جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہاں نازل ہوا، اور جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوا، تم میرے متعلق یہ فتوے دیتے؟ یہ ہے گمراہی کی بنیاد، کہ کتاب و سنت کو انسان سمجھے اور اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں یا لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی یہی ہے. اسی لیے یہ اکابر تابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہ جب قرآن کی بات آتی تھی تو وہ چپ ہو جاتے تھے. ایک آدمی نے ان سے بار بار پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، میرے بھتیجے میں کوئی بہرا نہیں ہوں، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں، لیکن کس کی ہمت ہے جو یہ کہے کہ اللہ نے اس آیت میں یہ مراد لی ہے؟ انہوں نے کہا، میں خدا کی مراد بیان نہیں کر سکتا، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے نازل کر دیا ہے، اور اگر تم پوچھنا چاہتے ہو زیادہ تو بڑا جرت والا آدمی جو زیادہ بول سکتا ہے قرآن کے معاملے میں فلاں آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، باقی میں خدا کی مراد کے متعلق کچھ نہیں کہتا، بس جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی. اتنے محتاط. یہ گمراہی کی بنیاد ہے کہ نام حدیث کا لینا اور اس کا مفہوم وہ نکالنا جو انسان کے اپنے جی میں چھپا ہوا ہے. خارجی اسی لیے گمراہ ہو گئے. یہ معتزلہ جو تھے ان کی گمراہی کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ ہر بات کو عقل پہ پرکھنے چلے جاتے تھے، حالانکہ عقل جس چیز کا نام ہے وہ بہت چھوٹا ترازو ہے، اور اس عقل میں اگر کوئی آدمی عقل کے اس ترازو میں ہمالیہ پہاڑ کو تولنا شروع کر دے، جانچنا شروع کر دے، تو اب خود سوچئے سنار کے ترازو میں ہمالیہ پہاڑ کہاں تلے گا. یہ معتزلہ کی گمراہی کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ لوگ حد سے زیادہ عقل سے کام لینے لگے تھے. عقل کا بھی ایک پیمانہ ہے نا، عقل کی بھی ایک حد ہے، بس اس کے بعد جا کے عقل فیل ہو جاتی. بچہ ہے اس کی عقل اور ایک 40 سال کا آدمی ہے اس کی عقل، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک چھوٹی بچی جو کلاس میں جاتی ہے ٹیچر سے پڑھتی ہے وہ، اور ایک وہ جو دادی اور نانی کی عمر میں پہنچ گئی ہے، کیا دونوں کی عقل برابر ہے؟ ظاہر ہے یہ چیزیں برابر نہیں ہیں. تو جب ایسے نہیں ہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ عقل پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا یہ کون سی صحیح بات ہے. تو معتزلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا، قرآن پاک کو دیکھا، لیکن وہ اسے اپنی عقل کی ترازو میں تولنے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا یہ چونکہ ہماری عقل میں نہیں بات آتی لہذا یہ چیز صحیح نہیں. مثلاً سیرت کے معاملے میں جو چیزیں، حدیث کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں جب آپ دیکھیں گے تو بہت سی روایات کا، خاص طور پہ سیرت میں جو معجزات کا باب آتا ہے، یہ معتزلہ اس کا بہت انکار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ چیز ثابت نہیں نہ ہوتی عقل سے، اس لیے ہم نہیں مانتے. قبر کا عذاب ہے، متواتر احادیث سے ثابت ہے امت میں، اور کوئی طبقہ ایسا امت میں نہیں گزرا جو عذاب قبر کا قائل نہ ہو. سب مانتے تھے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ قبر کے عذاب کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قبر کے عذاب کا انکار قرآن پاک کا بھی انکار لازم آئے گا، اور قرآن نے کہا ہے کہ من ورائہم برزخ، اور اس دنیا کے بعد ایک برزخ کا عالم ہے. تو اگر کوئی آدمی برزخ سے انکار کرے گا تو اس کا انکار ہی تو کرے گا، اور اگر کوئی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے تو ان تمام احادیث کا انکار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہے، وہ گویا ان چیزوں کو ٹھکراتا ہے علیہ رسول اللہ. تو اس لیے یہ معتزلہ انکار کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے عقل میں بات نہیں آتی، پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل بس ان کے پاس یہی تھی. اور اسی بنیاد پہ وہ اس بات کے بھی منکر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. اسی لیے بخاری کے شارح حنفی شارح ہیں. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بخاری کی شرح میں بڑی وضاحت سے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زندگی کو نہ ماننا. تو جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ معتزلہ اور اس کے ہم عقیدہ ہیں ان کے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اجاب اہل سنت عن ذالک, اور اہل سنت والجماعت نے معتزلہ کی اس بری چیز کا جواب دیا ہے. عمدۃ القاری میں آیا جو صحیح بخاری کی ان کی شرح, اور اسی وجہ سے پوری امت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قبر مبارک میں جو مدینہ منورہ میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں, اور جو کوئی آدمی جا کر وہاں ان کی خدمت مبارکہ میں سلام پیش کرتا ہے وہ اس سلام کو سنتے بھی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تمام رحمتیں تجلیات جو ان پہ نازل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو ان کو سلام پیش کرتا ہے ان سب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کاش کہ یہ معتزلہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ اتنی جہالت کی بات, غور سے کیا قرآن پاک بھی نہیں پڑھا؟ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قبر میں نہ ماننا یہ تو قرآن کے علوم اور معارف سے ناواقف ہونے کا نتیجہ ہے. قرآن پاک میں کیا آیا ہے اس پہ؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت, اور جب ہم نے حکم جاری کیا موت کا اس پہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہ, ما دلہم علی موتہ, تو کوئی چیز نہیں تھی جسے پتا چلا ہو ان کی وفات کا, الا دابۃ الارض, سوائے اس کیڑے کے, وہ جو کیڑا تھا اسے پتا چلا گھن کو, تاکل من ساعتہ, اور وہ کھاتا تھا کس چیز کو؟ اس لاٹھی کو جس پہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ٹکے ہوئے تھے ان کا جسم مبارک. تو اس گھن نے, اس کیڑے نے اس لاٹھی کو کھا لیا. جب کھا لیا تو سیدھی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک زمین پہ گر پڑا. خرہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, اس لفظ سے تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ گھن کو اتنا عرصہ تو لگا ہی ہوگا نا, کچھ بھی 6 ماہ سال 2 سال جتنا بھی آپ کہیے, تو گھن نے اس ساری لکڑی کو کھا لیا, دیمک نے لکڑی کو لگ گئی کھا لیا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگر ویسے ہی موت آ جاتی, وفات آ جاتی جیسے عام آدمیوں پہ آیا کرتی ہے, تو اتنے عرصے میں جسم مبارک میں کیڑے کیوں نہیں پڑ گئے؟ زمین پہ, مٹی پہ, جہاں بھی پاؤں رکھے ہوئے ہوں گے کوئی تو مسئلہ ہوگا نا, جسم مبارک سلامت رہا. اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے, لفظ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, فلما خرا, اللہ نے کہا جب وہ گر پڑے. اور خرا کا جو لفظ ہے اس سے بھی ان کی حیات مبارکہ پر استدلال ہوتا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ قرآن نے جہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے کسی زندہ انسان کے جھک جانے اور گر جانے کے لیے استعمال کیا. آپ دیکھیں قرآن پاک میں کہاں کہاں یہ آیات آئی ہیں. کچھ مثال اس کی دیں کہ خرا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں پر استعمال فرمایا جہاں کوئی زندہ انسان جھکتا ہے, یا زندگی ہے اس نے اور بے ہوشی تاری ہو گئی گر گیا. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا فلما تجلا ربہ للجبل, اور جب اس کے پروردگار نے تجلی کی اس پہاڑ پر تو پہاڑ تو ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے, وخر موسیٰ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گر پڑے. یہ زندہ تھے نا، وفات تو نہیں ہو گئی تھی. تو زندہ آدمی جب گرائے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ نے اس پہ فرمایا، سورہ حج میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی آسمان سے گر پڑے. اگر وہ لاش ہے تو وہ گرے یا نہ گرے اس کے لیے تو برابر ہیں. قرآن تو بتاتا ہے کہ جیسے کوئی زندہ انسان گر پڑے. اسی گرنے کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے معاملے میں دیکھیے آپ، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سورہ صاد میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ انما فتنہ ہو، ہم نے ان کا امتحان لے لیا ہے. تو کیا ہوا ان کے لیے؟ وہ اللہ تعالی کے سامنے گر پڑے، سجدے میں رکوع میں گر پڑے. اور گرنے سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایک دم سے گر پڑے. جب اندازہ ہوا کہ میرے امتحان آزمائش ہو گئی ہے یہ، تو اللہ کے سامنے جھک گئے، گر پڑے. اسی خرہ کے لفظ کو آپ دیکھیے، ایک اور جگہ قرآن میں آیا ہے، کتنی مثالیں اس کی دی جائیں. اللہ تعالی نے فرمایا رفع بویہ علی العرش، اور اس نے کیا کیا، اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سارے بھائی سجدے میں گر پڑے. تو یہ زندہ تھے یا وفات ہو گئی تھی؟ یہ سب زندہ تھے، اور زندہ کے جھکنے اور زمین پہ گر جانا ایک دم سے اور سجدہ کرنا، اس کے لیے اللہ تعالی نے استعمال فرمایا اس لفظ کو. اسی لیے اہل ایمان کی تعریف کی ہے سورہ فرقان میں، اور فرمایا اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اپنے پروردگار کی نشانیاں آیات سنائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صمما وعمیانا، تو وہ اندھے بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے، غور کرتے ہیں. سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے، اور اللہ نے فرمایا جنہیں ہم نے علم دیا تھا اس قرآن پاک سے پہلے بھی، یعنی پچھلی امتوں کے جو لوگ ہیں، جب قرآن پاک کی آیات کی چیزیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، خدا کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں. ہر جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کسی زندہ آدمی کے گرنے کے لیے، بے ہوشی کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے. ایک یہی مقام رہ گیا ہے جہاں میت کے لیے استعمال ہونا تھا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر جو زمین میں آیا ہے تو نبی تھے نا، جب وہ نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور یقیناً نبی تھے، تو ان میں حیات تھی. یہ حیات کی دلیل نہیں ہے. اسی لیے معتزلہ جو انکار کرتے تھے ہمارے زمانے میں ہوتے، تو ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے کہ اتنی قرآن سے ناواقفیت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یقیناً حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے افضل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں زندہ ہونے کا تو خیر کوئی اختلاف ایسا ہے ہی نہیں. امت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق الحاوی للفتاوی میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بڑے صاف الفاظ میں نقل کیا ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر مبارک میں زندہ ہونا، وسائر الانبیاء، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ ہونا، معلومتن عندنا، ہمارے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ہے، علمن قطعین، قطعی طور پر یہ ثابت ہے، علم قطعی سے ثابت ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کے جو دلائل ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچے. امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے بڑا وسیع علم تھا ان کا، اور بحقی ان کے متعلق کہا جاتا ہے تھے مسلکن وہ صافی، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اور کچھ مبالغے سے کام نہیں لیا انہوں نے، کہ وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے احسانات ان کے سارے پیروکار جتنے بھی ہیں ان پہ ہیں، سوائے بحقی کے، کہ بحقی کا احسان ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر بھی کہ انہوں نے اپنے امام کے ایک ایک مسئلے کو کتاب و سنت سے ثابت کر کے کتابوں میں لکھا ہے. اسی لیے کسی آدمی کا علم جو بہت وسیع تھا اس کو پرانے زمانے کے لوگ لکھتے تھے کہ یہ بہقی دورہ ہے، اپنے زمانے کا بہقی. یہ تفسیر مصری کے جو مؤلف ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط میں لکھا ہے کہ آپ بہقی دورہ ہیں، آپ اپنے زمانے کے بہقی ہیں، اس لیے کہ حضرت کا علم قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت وسیع. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتقاد میں فرمایا یہ، انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے صاف کہا کہ بلا شک و شبہ حیون بعد وفاتہ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات مبارک کے بعد زندہ. تقی الدین سبکی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ ثابت ہے قبر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا زندہ جسم کا تقاضا کرتا ہے، نماز اسی کی ہے جس کا جسم زندہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک زندہ تھا، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں انہیں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ احناف میں وہ ہستی جو ایک طرف فتوے کے میدان کی بھی تھی اور ان کی بڑی گہری نظر تھی فقہ پر، علم کلام پر، اعتقاد پر، عقیدے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تصریحات اور تعلیمات پہ، اور دوسری طرف اللہ نے بڑا راست قدم دیا تھا تصوف میں انہیں، اور بلا شک و شبہ اولیاء کرام میں سے تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مکتوبات میں دوسری جلد میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں اپنے اس مکتوب میں قبر پر بات کی ہے، اور بتاتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ ایک چھوٹا برزخ ہے، اور اس کے دونوں اطراف ہیں، ایک حصہ اس کا عالم ایک ایسا ہے جو آخرت سے ملتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو دنیا سے ملتا ہے. کہ ظاہر میں ہم قبر دیکھتے ہیں، یہ ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نہیں ہیں، مگر یہ کہ حضرت ماں پہ قبر کی حالت بیان کی ہے کہ اس کا وہ حصہ جو آخرت سے ملتا ہے وہ ثواب اور عذاب سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ حصہ اس کا جو دنیا سے ملتا ہے تو ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں. اس میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ بات حق ہے. اس لیے معتزلہ نے جو انکار کیا تھا، جیسے کہ ان کا انکار نقل کیا علامہ عینی رحمۃ اللہ نے بخاری کی شرح میں، وہ کیا تھا؟ اپنی عقل پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، خام خواہ اپنی عقل کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا جو ان کی عقل میں چیز آ نہیں سکتی تھی. اسی لیے حافظ تھے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ پر انہوں نے فتح الباری میں غالباً ساتویں جلد میں بڑی صراحت سے یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور قبر کا عذاب اور قبر کے معاملات، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں بظاہر نہیں آتی، لیکن عقل سے بلند تر چیزیں ہیں، عقل سے ماورا چیزیں ہیں، خلاف عقل نہیں ہیں. یہ حضرت کی عبارت کا مفہوم سمجھ دیجیے. حنفیوں میں صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ 681 ہجری میں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اور قریب تھا کہ وہ مجتہد مطلق ہو جاتے، اتنا علم اللہ نے اس شخص کو دیا تھا. انہوں نے جہاں پر فتح القدیر میں حج کے دنوں پر بحث کی اور مدینہ منورہ کے متعلق بات کی، وہ صاف اس نے کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ حاضری ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے جائے اور یہ کہے کہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں، قبر مکرم میں، دائیں کروٹ قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے لیے عرض کرے اور یہ کہے کہ یا رسول اللہ اسألک الشفاء، اللہ کے رسول میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قیامت میں اپنی شفاعت میں مجھے یاد رکھے. اگر آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، اسی قبر میں جو مدینہ منورہ میں ہے، تو پھر یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ پھر یہ ابن حمام کس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں جاؤ تو یہ کہنا؟ بہت سے لوگوں کو جو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرنا یہ سلف صالحین سے ثابت نہیں، اور ایسے اور ایسے بعض بڑے بڑے لوگوں نے اپنی فتاوی اور کتابوں میں یہ لکھ دی ہے، ان کی باتیں پرے کاہ کے برابر نہیں ہیں یہ جو کچھ ابن حمام نے لکھا ہے اس کے مقابلے. چاہے وہ کتنی بڑی شخصیات ہوں، کوئی وزن نہیں ہے ان کی باتوں کا، وگرنہ ابن حمام حنفیوں میں سے کبھی اتنی چیزیں نہ لکھتے. اور کہتے ہیں کہ قبر کے پاس کثرت سے دعا کرے اتنی کہ آنسو آنے کی حد تک وہ وہاں دعا مانگتا رہے، کیونکہ یہ قبولیت کی علامات میں سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں، جو خدمت کے لیے وہاں مقرر ہیں، ان کے زمانے میں ہوتا ہوگا، اب بھی ہوتا ہے، مگر اب تو حکومتی نظام ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ان کو صدقہ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ہٹے جب، تو ان کے قرب کا سے جدا ہونے کا، الگ ہونے کا غم لے کر ساتھ چلے. یہ ہے صحیح چیز جو ابن حمام رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہی نہیں ہیں اور یہ کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں ایسی، تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارے پچھلے فقہا کیا لکھتے رہے. اور یہی چیز عینی رحمت اللہ نے لکھی ہے اس میں عمدۃ القاری میں، بخاری کی شرح میں. اور ان سے ان کے بعد علامہ سخاوی نے بھی یہی چیز لکھی ہے. عینی نے تو لکھا ہے، بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے، کہ من انکر الحیات فی القبر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ان کی زندگی سے انکار کرتا ہے، وہم المعتزلہ، یہ معتزل ہی ہیں، ونہا نحوہم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہیں جو ان کے ہم عقیدہ ہیں معتزلہ کے، واجاب اہل سنت عن ذالک، اور اہل سنت نے ان کی ان غلط باتوں کا جواب دیا ہے. یہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ 855 ہجری کے ہیں، انتقال ہوا ہے 855 میں، تو یہ اس وقت تک تو سب کا یہی عقیدہ تھا. ان کے بعد کے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ ہیں، سخاوی نے القول البدری لکھی ہے، اس میں سخاوی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث بھی ہیں، بڑی گہری نظر ہے حدیث پہ بھی، ان چیزوں پہ بھی. سخاوی کا نام رحمت اللہ علیہ کا کوئی پوشیدہ، کوئی چھپا ہوا نام نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے بدی میں، ان کے الفاظ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نحن نؤمن، ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، نصدق، اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیون، زندہ ہیں اپنی قبر مبارک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے. وجسدہ الشریف، اور آپ کا جسم مبارک جو ہے، لا تأکلہ الارض، زمین نے اسے نہیں کھایا. والاجماع علی ھذا، اور اس عقیدے پر امت کا اجماع ہے. اس سے زیادہ تصریح وہ کیا کریں؟ یہی ہو سکتے تھے کہ سب سے اچھے الفاظ میں، صاف اور واضح عبارت میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی تصریح کریں. معتزلہ اسے کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں عقل میں بات نہیں آتی، اور اسی لیے پھر انہوں نے انکار کیا ہے معتزلہ نے. اور کس چیز کا انہوں نے انکار اس چیز کا بھی کر دیا کہ اللہ تعالی کی قیامت میں زیارت نہیں ہوگی. ہاں ایک بات اور بھی آئی خیال میں، اور وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کے امام علی بن اسماعیل، جو بن ابی بشر، جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان پر بھی یہ الزام لگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کے قائل نہیں ہیں. تو اس زمانے میں علماء نے ان پر لگنے والے اس الزام کا جواب بھی دیا، اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے لیے لکھنے والوں نے کتابیں لکھی، اور 50 صفحے سے زیادہ طبقات الشافعیہ کی دوسری جلد میں سبکی رحمت اللہ علیہ نے 50 صفحے سے زیادہ صرف اس موضوع پر لکھے ہیں دوسری جلد میں ان کے حالات میں، اور یہاں تک انہوں نے نقل کیا ہے کہ سبکی رحمت اللہ علیہ نے عقیدے سبکی رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پہ جو الزامات لگے ہیں اور ان الزامات کی تربیت میں جو کتاب لکھی گئی ہے، ہر آدمی کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور پڑھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پہ جو جھوٹ باندھا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض کے لیے بعض چیزوں کے قائل نہیں ہیں، اگر یہ بات لوگوں میں پھیل گئی تو لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں گے. اور معتزلہ، وہ خدا کی رویت کا بھی انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور اس دن خوشگوار تر و تازہ چہرے اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے قیامت کے دن. اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے عقل میں یہ بات نہیں آتی. تو سوچنے کی بات ہے کہ عقل کی ایک حد ہے، بس اس سے زیادہ آگے عقل کام نہیں کرتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جتنی باتیں آپ سنیں گے اس میں یقیناً معجزات کی بھی بات آئے گی. تو یہ بات وہاں کام آئے گی کہ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ میری عقل میں بات نہیں آتی ہے، اس کی عقل کوئی عقل کل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں میرے مطالعے سے تو نہیں گزرا، اور چاہے مطالعے کا حال یہ ہو کہ 15 برس میں 1500 صفحے بھی نہ پڑے ہوں. زندگی کے اگر 40 سال ہیں تو 4000 صفحے بھی نہیں پڑے، مگر کہتے ہیں میرے مطالعے سے، میری نظر سے نہیں گزرا. سبحان اللہ. تو وہ اصول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اول تو ثابت ہو، یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ آپ نے فرمایا، پھر اس کے بعد جو اس سے مفہوم ہے وہ بھی پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفہوم فرمایا ہے لیا ہے، یا قرآن پاک میں جو مفہوم اللہ تعالی نے کہا ہے وہ مفہوم اور یہ جو کچھ سمجھا ہے یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. اور تیسری چیز، وہ اس امت کا، اسلام کا، دین کا مجموعی مزاج ہے کہ مجموعی طور پر وہ جو کچھ سمجھتے ہیں ہم حدیث سے، وہ اسلام کی کسی اور شک سے، کسی اور چیز سے ٹکراتا نہ ہو. تو جب آدمی ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، پھر جا کر کہیں کہتے ہیں کہ اس انسان کا علم ٹھوس ہے، پختہ ہے. یہ جو ٹھوس علم ہے، ہمارے اساتذہ کہتے تھے اور بڑے پتے کی بات وہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے ایک ہے صرف کتابوں کا پڑھ لینا، اور ایک چیز ہے کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد اپنی اصلاح کرانا، تہذیب، شرافت، جو کچھ لکھا پڑھا ہے نا اس علم کی بنیاد پر جو غرور پیدا ہوتا ہے، اس غرور کو ختم کرنا اور تزکیہ. وہ کہتے تھے یہ ہونا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک پر بھی ٹوٹ گیا تو ساتھ کہتے تھے وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا. اگر محنت سے علم حاصل نہیں کیا تو بھی اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر محنت سے علم حاصل کر لیا مگر غرور ہے علم کا، تکبر ہے، انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہیں، حسد ہے، کبر ہے، غیبت ہے، ریاکاری ہے، دھوکہ ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، اپنی ذات کا غرہ ہے، اپنے ہونے کا شدید احساس ہے، وہ کہتے تھے اگر یہ بیماریاں ہیں تو بھی کچھ نہیں ہے، صحیح معنی میں جس انسان کی بات سننے اور ماننے کے قابل ہے وہ ہے جس نے محنت سے علم حاصل کیا، اور علم کے جو مضر اثرات تھے، جو اپنی ہستی کا ہونے کا وجود اور غرور اور تکبر، ان چیزوں کو مٹایا اور اپنا تزکیہ ہوا اس کا، تو کہتے تھے جب تزکیہ ہو جائے پھر اس آدمی کی بات سننے اور ماننے جاننے کے قابل. یہ تھی گر کی بات، کانٹے کی بات، پتے کی بات جو اساتذہ کہتے تھے. تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی حدیث کی کتابیں کھول کے بیٹھ جائے اور کہ صحیح بخاری میں یہ آیا ہے اور صحیح مسلم میں یہ آیا ہے، اور اس پہ بھی صرف اردو ترجمے دیکھ کے. عربی عبارت تو دور کی بات رہ گئی نا صاحب، صرف اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے. تو ایسے آدمی کی تصدیق اور تردید دونوں برابر ہیں، اس کا بولنا اور نہ بولنا دونوں برابر ہیں، اس کا ہاں کرنا اور نہ کرنا دونوں کا اعتبار نہیں، کیونکہ ایک تو اس نے علم حاصل نہیں کیا، اور اگر علم حاصل کیا ہے تو تزکیہ نہیں ہوا، اور جب علم حاصل ہو جائے اور تزکیہ بھی ہو جائے تو پھر ایک ایک لفظ کو وہ زبان سے بولتے ہوئے تولتا ہے کہ اس کی عزت کہاں جا کے پڑ سکتی ہے، اور اگر کوئی بھی مجھ سے نہیں پوچھے گا تو اللہ تو قیامت میں ہے، یقین اس کے یہاں پوچھو گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، معراج کی شب میں اسے عذاب ہو رہا تھا، اور میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ اسے کیوں عذاب ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا اور یہ رات کو سوتا رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا علم دیتا ہے، اس کی تفسیر، اس کی شرح، ان چیزوں کی توفیق بخشتا ہے، انہیں چاہیے کہ رات کو بھی خدا کے حضور میں کھڑے ہوں اور اللہ سے مانگتے رہیں. اگر رات کو نہیں کھڑا ہوگا تو ڈر ہے کہیں اس حدیث کی لپیٹ میں وہ بھی نہ آ جائے. یہ ایسی چیز ہے، آپ اسی پہ پرکھ لیجئے. کتنے ہی ہمارے زمانے میں جو ریٹائرمنٹ ہو گئی دفتر سے اور بیٹھ گئے تفسیر لکھنے. تو قرآن کا علم اگر اتنا ہی آ گیا ہے تو اس حدیث سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ تھی جو ان تین نشستوں میں پوری ہوئی کہ سیرت طیبہ جو اب شروع کیا ہے اللہ کے فضل سے، تقریباً دو برس کے بعد موقع ہوا ہے، اس میں دو باتیں بنیادی طور پہ خیال میں رکھنی چاہیے تھیں. ایک یہ، اور اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے، وہ انشاءاللہ کل سے آپ سے عرض کرنا شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.